والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جان تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ. پیارے اسلامی بھائیو آج میں آپ کی خدمت میں ایک خوش نصیب عابد کا ذکر خیر کروں گا کہ جس نے شہوت کو شکست فاش دی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑا عظیم رتبہ پایا. یہ بہت پرانے زمانے کا واقعہ ہے. ایک نوجوان نیک آدمی تھا, وہ ٹوکریاں فروخت کرتا تھا, ٹوکریاں لے لے کر وہ پھیری کرتا تھا اور اس کو آوازیں لگا کر بیچتا تھا. وہ اس طرح ٹوکریاں بیچتا ہوا اپنے ملک کے بادشاہ کے محل کے قریب سے گزرا. اس شہزادی کی کنیز اتفاق سے بالکنی میں آئی اور اس کی نظر اس ٹوکریاں بیچنے والے نوجوان عابد پر پڑی اور جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے اور وہ عموماً حسین و جمیل بھی ہوتا ہے, تو اس میں ایک اٹریکشن اور کشش ہوتی ہے. بہرحال جب اس کنیز کی نظر اس نیک نوجوان پر پڑی تو اسے اس کا چہرہ بہت پسند آیا اور اس نے اندر جا کر خبر دی کہ اپنی شہزادی کو خبر دی کہ ایک خوبرو نوجوان ٹوکریاں بیچتا ہوا یہاں سے گزرا ہے، اگر تم کہو تو میں اس کو بلا لاؤں. شہزادی نے کہا اس کو بلا کر لیا. چنانچہ وہ کنیز اس خوبرو اور حسین نوجوان کو بلا کر اندر لے گئی. یوں ہی شہزادی کی نظر اس کے چہرے انور پر پڑی، شہزادی اس کو دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گئی. اس نے اس نوجوان کی بڑی آؤ بھگت کی، بڑی عزت کی، اور اس نے بڑی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں یہ ٹوکریاں بیچنے کی جھنجٹ سے بھی آزاد کر دوں گی اور تمہارے معاش کا سلسلہ بھی میں حل کر دوں گی. اس نوجوان کو سازش کی بو آ گئی. خیر، جو اپنے گندے ذہن سے سوچے گا اس کے لیے تو وارے نیارے ہو گئے، لیکن اس کے پیش نظر تو اللہ کی ذات تھی، خوف خدا اس کے دل میں اترا ہوا تھا. اس نے گھبرا کر کہا کہ نہیں نہیں، میں اپنی ٹوکریوں کی تجارت پر خوش ہوں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. اس نے کہا نہیں، تمہیں پتا نہیں کہ اس وقت تم شاہی محل میں ہو اور چشم زدن میں میں تمہیں غائب کرا سکتی ہوں، تمہیں میری خواہش پورا کرنی ہوگی، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. یہ کہتے ہوئے اس نے سارے دروازے وغیرہ بند کرا دیے. اب نوجوان بڑا پریشان، بہت پریشان ہوا، اور شہزادی پے ہم اصرار کر رہی تھی کہ میری خواہش پوری ہونی چاہیے، اور یہ انکار کرتا رہا کہ مجھے اپنے رب سے بڑا ڈر لگ رہا ہے. اگرچہ تو نے سارے دروازے بند کر دیے، لیکن پروردگار سب کچھ دیکھ رہا اور مجھے بڑی شرم آ رہی ہے. جب شہزادی کا اصرار بڑھا تو اس کے ذہن میں ایک تجویز آئی. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں چھت پر کوئی طہارت خانہ بھی ہے یا نہیں، استنجا خانہ، لیٹرین؟ دیکھا ہاں. پھر اس نے مطلب اپنی کنیز کو بلا اور کہا کہ اس کو اوپر چھت پر لے جاؤ تاکہ یہ ہاتھ منہ دھو لے، اور ذرا فارغ ہو کر جب یہ فریش ہو جائے گا تو پھر یہ شاید میری بات مان لے گا. چنانچہ اس نوجوان عابد کو چھت پر پہنچا دیا گیا. چھت پر جب گیا اور اس نے جب نیچے نظر دوڑائی تو یہ چھت بہت اونچی تھی اور کہیں راہ فرار اس کو نظر نہیں آئی. جب سارے راستے اس نے مسدود دیکھے تو اس نے اپنے طور پر سوچا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن میں یہ گناہ تو کروں گا ہی نہیں، میں شہوت کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا. یہ کہتے ہوئے اس نے اس چھت سے چھلانگ لگائی. ادھر اس نے چھلانگ لگائی، ادھر حکم خداوندی سے جبریل امین نازل ہوئے. جبریل امین کو حکم ہوا کہ یہ میرا بندہ میرے خوف کی وجہ سے اور اپنی عصمت بچانے کی خاطر اس نے چھلانگ لگائی ہے، خبردار اس کو کوئی چوٹ نہیں آنی چاہیے. چنانچہ جبریل امین نے سدرۃ المنتہا سے پرواز کی اور وہ پہنچے، اور وہ نوجوان اس سے پہلے کہ وہ زمین سے وہ ٹکرائے آپ نے اس کو اپنے پروں پر اٹھا لیا اور اس کو چھوڑ دیا. اس کو سمجھ نہیں آئی، بہر وہ زمین پر کھڑا ہو گیا. وہ بڑا خوش ہوا کہ میں نے الحمدللہ گناہ نہیں کیا تو میری یہ غیبی مدد ہوگی. وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور سیدھا آ کر اس نے اپنے گھر آ کر مطلب دینے کے دم لیا. بیوی سے ملاقات ہوئی، بیوی نے کہا کہ شوہر نامدار، آج ٹوکریوں کی قیمت تم نہیں لائے. تو چونکہ وہ بدہواسی میں اپنی ٹوکریاں اوکریاں بھی وہیں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، وہ جو نوجوان تھے عابد، انہوں نے کہا کہ بیگم صاحبہ آج تو بس فاقے سے ہی گزارا کرنا ہوگا، آج صبر کر لو، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. تو وہ نیک خواتین ہوتی تھی، آج کل کی طرح مطلب چڑچڑاپن یا بےہودہ پن عورتوں میں کم ہوتا تھا، جو آج کل بدقسمتی سے کہ اگر شوہر نیکی کرنا بھی چاہے تو بیگم ہڑتال کر دیتی ہے کہ مجھے تو رنگین ٹی وی چاہیے اور مجھے شاپنگ کے لیے تمہیں لے جانا ہوگا اور اسکوٹر پر پیچھے مجھے بٹھا کر لے جانا ہوگا تاکہ میری عزت و آبرو کا نیلام تو ہو، تیری بھی پارسائی کا پول کھل جائے. اور شوہر کو مجبور ہو کر آج بیگم کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے، اور مجھے ان شوہروں پر، ان بھائیوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے، حیرت بھی آتی ہے کہ اپنی ماں بہنوں کو، اپنی بیگموں کو سجا کر اسکوٹر پر بٹھا کر نمائش کراتے گلیوں میں، بازار لے کر پھرتے ہیں. فلا حول ولا قوت الا باللہ. خیر، تو وہ عورت بڑی پارسا تھی، نیک تھی، اس نے سرے تسلیم خم کر لیا. ادھر یہ باتوں میں لگ گئے، شوہر نے کہا کہ ایسا کرو کہ ذرا تندور میں آگ تو روشن کر لو تاکہ ہمارے پڑوسیوں کو خبر نہ پڑ جائے کہ ہم پھکے تھے. کیونکہ وہ دور بڑا پیارا تھا, پہلے لوگوں میں یہ جذبہ ہوتا تھا, جیسے کہ حدیث پاک ہے اور بالکل یعنی کہ مستند حدیث ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ وہ خود تو پیٹ بھر کر کھا لے لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا رہے. لیکن آج کل تو رواج ہی نہیں کہ ہمسائے کی خبر لے, ہمسایہ اگر مرتا بھی ہو تو ہلتی دیواروں کو ایک دھکا اور دو, اس کو پانی بھی نہیں دیا جاتا. آج کل تو بڑا نازک دور ہے, لیکن وہ دور بڑا خدا رسیدہ لوگ ہوتے تھے, بڑا پاکیزہ اور پیارا دور ہوتا تھا. ہر گھر میں بلکہ ہر فرد کی ذات پر ان دنوں گویا سنتوں کا نظام نافذ ہوتا تھا, اخبار میں نہیں, بیان میں نہیں, ریڈیو ٹی وی میں نہیں, حقیقت میں مطلب عملی طور پر سب پر گویا سنتوں کا نظام ہوتا تھا. وہ ڈنڈے سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور مجھے یہ کرنا. تو یہ اپنی مطلب یعنی کہ مصیبت بھی لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے اس لیے تندور جلوا لیا تاکہ پڑوسیوں کو کہیں پتا نہ چل جائے کہ آج فاقہ ہم پر کرم فرما ہوا ہے. کیونکہ یہ لوگ بڑے عجیب ہوتے تھے کہ جب ان پر کوئی مصیبت یا مشکل پیش آتی تھی تو یہ خوش ہو جاتے تھے. اس کی مثال بزرگوں نے یوں دی ہے, نحن نفرح بالبلائے کما یفرح اہل الدنیا بالنعم, ہم بلاؤں اور مصیبتوں پر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے دنیا والے دنیاوی نعمتوں کے پانے پر خوش ہو جاتے ہیں. آپ کی لاٹری کھل جائے آپ سمجھیں کہ ہماری عید ہو گئی, دنیا کی کوئی یعنی نعمت نہیں, یہ زحمت ہے. حقیقت یہ کہ یہ نعمت نہیں ہے. اس قسم کی زحمت اگر کسی دنیا والے کو مل جائے وہ سمجھتا ہے میری عید ہو گئی, میرے بارے نہیں آ رہے ہو گئے. تو دنیاوی نعمت پانے پر جس طرح دنیا دار بے وقوف خوش ہو جایا کرتا ہے, اسی طرح نیک بندے جو ہوتے تھے وہ مصیبت اور آفت کو پا کر خوش ہو جاتے کہ آج مطلب اللہ کا بڑا کرم ہے. جیسے سیدنا ایوب علیہ نبی جناب وعلیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں منقول ہے کہ آپ 7 سال 7 ماہ 7 دن ایک روایت کے مطابق بیمار رہے. مصیبت میں خصوصاً رحمت زیادہ ہوتی ہے اور ہم مصیبت کو زحمت سمجھتے ہیں. مجھے بہت پرچیاں کہ یہ بیماری دور ہو جائے, وہ مصیبت دور ہو جائے. گناہوں کی بیماری سے کوئی بھی مطلب شفا نہیں چاہتا, تو گناہوں کی بیماری کی شفا تو اپنے ہاتھ میں, نمازی بننا آپ کے اپنے ہاتھ میں, آپ نماز شروع کر دیں. تو اس کے لیے کوئی دعا نہیں کراتا کہ میری بے نمازی پن کی بیماری دور ہو جائے, میری داڑھی منڈانے کی بیماری دور ہو جائے, یہ آرام فیل میں کرتا ہوں, کیونکہ یہ تو آپ کے اپنے ہاتھ میں نا. تو بہرحال یہ کہ اصل بیماریاں گناہوں کی میں کہتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ کہتا رہوں گا, کسی کسی سمجھ میں آتا بھی رہے گا انشاءاللہ. تو بہرحال وہ عابد جو تھا اس نے کہا کہ بیگم صاحبہ تندور جلا دو تاکہ لوگوں پر کہیں ہمارا فاقہ ظاہر نہ ہو جائے. تندور روشن کر دیا گیا. اب وہ اپنی گفتگو میں مصروف تھے کہ اتنے میں پڑوسن آگ لینے آئی اور اس نے آواز دی کہ محترمہ ذرا تندور میں آ کر دیکھو تو صحیح, تمہاری روٹیاں پک گئی ہیں. اب وہ بھاگی بھاگی آئی, اس نے دیکھا تو واقعی روٹیاں پک گئی تھیں, تو قریب تھا کہ وہ جل جاتی ہیں. فوراً اس نے روٹیاں نکالی اور تشت میں رکھی اور اپنے شوہر کے پاس لے کر آئی کہ دیکھا آج تم نے اتنا صبر کیا اور واقعی تم بڑے نیک ہو, پرہیزگار ہو, یہ تمہاری کرامت ہے کہ آج مطلب ہم کو بغیر تندور میں روٹیاں لگائے پکی پکائی روٹیاں مل گئی. اب وہ عورت ذات تھی نا, تو ذرا وہ پڑ گئی لالچ میں, اس نے کہا کہ تم بڑے با کرامت ولی معلوم ہوتے ہو, بس آپ کو ایسی دعا کر ڈالو کہ اپن بیٹھے بٹھائے کھاتے رہے. وہ ایسا چھپر پھاڑ کر 56 کروڑ کی سوائی مل جائے کہ ہم بیٹھے بیٹھے کھاتے رہے. یہ میں آج کی اصطلاح بول رہا ہوں, آج کل 56 کروڑ کی سوائی, پہلے ہم چھوٹے تھے تو لوگ بولتے تھے 56 کروڑ کی چوتھائی مل جائے, اب کہتے ہیں سوائی مل جائے, پتہ نہیں آگے جا کر یہ کیا کہیں گے. خیر تو اس نے کہا کہ کوئی دعا کر دو کہ ایسی صورت ہو جائے, ایسا خزانہ غیب سے کوئی سلسلہ ہو جائے کہ بس اپن بیٹھے بیٹھے کھاتے رہے. اس نے سمجھایا کہ بیگم صاحبہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے اس میں ہمیں راضی رہنا چاہیے اور مطلب اپنے دائرے میں رہو اور ایسا سوال مت کر. اس نے اصرار کیا کہ نہیں, آج تمہاری کرامت مجھ پر ظاہر ہو گئی ہے, تم بڑے پہنچے ہوئے ہو اور میرے گھر میں ولی کامل ہو اور میں محروم رہوں, یہ نہیں ہو سکتا. تو اچھا, اب اس نے بیچارے نے نوافل شروع کیے تاکہ نفل پڑھ کے وہ دعا مانگے. یہ دعا مانگ رہا تھا, دیر تک وہ بیچارہ دعا میں لگا رہا کہ یا اللہ کچھ کرم کر دے. اتنے میں چھت شک ہوئی, چھت پھٹ گئی اور ایک ہاتھ اس میں سے نمودار ہوا. اس ہاتھ میں یاقوت تھا, سرخ یاقوت, یہ بہت قیمتی ہیرا, اور اس کی مطلب نے کہ اس سے پورا کمرہ جو تھا وہ جگمگانے لگا. تو یہ خوش ہو گیا کہ بھائی میری دعا قبول ہو گئی, ریاکت مل گیا. اس نے جو قریب ہی بیوی کی آنکھ لگ گئی تھی بیچاری کی انتظار کرتے کرتے, اس کو ہلایا کہ بیگم صاحبہ اٹھو, تمہاری مطلب آرزو پوری ہو گئی. اب وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی اور وہ کہنے لگی میں سب تین خواب دیکھ رہی تھی. کیا خواب دیکھ رہی؟ نے کہا بس وہ تو نے مانگا تھا اور یہ یاقوت مل گیا اور تو یہ لے لے. کہا بھی یاقوت نہیں چاہیے, میری بات تو سنو, میں کیا کہہ رہی ہوں. اچھا کہو کیا کہتی ہوں. تو اس نے بتایا کہ میں یہ خواب دیکھ رہی تھی کہ ایک عالیشان محل ہے جو بہت زیادہ مطلب ہے کہ سجاوٹ سے مزین ہے, اس میں ہیرے اور جواہرات سے جڑاؤ کرسیاں بھی ہیں, بڑے تخت سجے ہوئے ہیں. اے حسین و جمیل خوبصورت تخت, یہ مکان دیکھ کر میں نے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ تیرے نیک اور پرہیزگار اور خوش نصیب عابد شوہر کا ہے. اتنے میں مجھے ایک کرسی میں سوراخ نظر آیا جو بے حد بھدا معلوم ہو رہا تھا, جیسے مخمل میں ٹاٹ کا پیون کہتے ہیں نا, بہت برا لگ رہا تھا یہ سوراخ. اور وہاں سے ایک مطلب یعنی کہ وہ جواہرات کا ٹکڑا جو تھا وہ نکلا ہوا تھا. میں نے پھر سوال کیا کہ بھائی یہ سوراخ کرسی میں کیسا ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ چھید وہ ہے کہ اس جگہ سے ایک یاقوت کا ٹکڑا نکال دیا گیا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ دنیا میں تیرے شوہر نے دعا مانگ کر یہ یاقوت منگوا لیا تھا, اس لیے اب اس میں یہ سوراخ ہو گیا. تو وہ مطلب یعنی کہ اب کہہ رہی تھی کہ شوہر نامدار مجھے معاف کر دو, میں تو آپ کے مقام سے نابلد تھی اور میں نے ضد کر دی, اور مجھے اب یہ دنیا میں یاقوت نہیں چاہیے. آپ مہربانی کر کے پھر دعا کریں کہ یہ یاقوت پھر جنت میں ہی چلا جائے تاکہ وہیں ہم کو مل جائے. چنانچہ اس نے دعا کی تو وہ یاقوت والا ہاتھ غائب ہو گیا. یا ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی, یہ واقعی بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ دنیا میں جو نعمتیں ملتی ہیں یہ بسا اوقات آخرت کی نعمتوں سے کم ہو کر ملتی ہیں, اور ہم لوگ جو ہے دنیا کی نعمتوں پر بڑے خوش ہو جاتے ہیں, حالانکہ آخرت کی نعمت اور دنیا کی نعمت میں ہے بڑا فرق, بہت ہی بڑا فرق ہے. جیسے دنیا کی آپ لذیذ چیزیں کھائیں اور میں کہوں گا کہ جنت کی کھائیں, تو اب یہ کہ پھر یہ سوال ہوگا کہ جنت کی کیسے کھائیں, تو آپ کھا تو نہیں سکتے نہ میں کھلا سکتا ہوں. لیکن اتنی بات سمجھا دوں کہ دنیا کی نعمتیں جو بھی ہیں وہ بہرحال جیسی بھی عظیم نعمتیں ہوں, لیکن جنت کی نعمتیں اس قدر عظیم تر ہیں کہ حدیثوں میں ہمیں سمجھانے کے لیے مثال دی گئی ہے, ورنہ بتایا یہی گیا ہے کہ جنت کی نعمت کی دنیا میں مثال دی نہیں جا سکتی, حقیقت اس کی سمجھائی نہیں جا سکتی کہ وہ نعمت کیسی ہوگی, کتنی عظیم نعمت. یا آپ نے کچھ درجہ کم پایا جنت میں, لیکن آپ کی نظر کسی پر پڑی کہ بھائی اس نے مجھ سے اعلیٰ کپڑے پہنے, تو جنت میں جیسی آپ نیت کریں گے اور آپ کی نظر پڑے گی آپ کے کپڑے اسی جیسے اعلیٰ ہو گئے ہوں. آپ دیکھیں گے کہ یہ مرغا بھی اڑتی ہوئی جا رہی ہے جنت میں, تو آپ کا جی چاہ کہ بھائی یہ مطلب یعنی کہ اس کا کباب بن کر آ جائے, ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اسی مرغا بھی کا کباب بن کر آپ کے سامنے آ جائے. جنت کی نعمت ہے, وہاں آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی, پسینہ نہیں بہانا پڑے گا, اور کسی قسم کی مغز ماری یا کسی قسم کی بھاگ دوڑ, کسی قسم کی کوف آپ کو نہیں اٹھانی پڑے گی. اور وہاں یہ بھی نہیں کہ آپ کہیں گے ہمارا وقت پاس نہیں ہوگا, وقت بھی پاس ہوگا, یعنی کسی قسم کا غم اور صدمہ ہوگا ہی نہیں. اور انشاءاللہ اپنا تو مزہ ہی مزہ ہے, کیونکہ ہم تو یہی دعا مانگ رہے کہ یا اللہ جنت بھی دے تو جنت الفردوس دے, اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس دے, کیونکہ مانگنے کی بات ہے. صحیح بات ہے کہ لوگ تو جنت مانگتے ہیں, لیکن آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا میں جب بھی دعا مانگتا ہوں تو میری عادت ہے کہ میں عرض کرتا ہوں یا اللہ تو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما, کیونکہ سرکار کے بغیر تو صحیح بات ہے کہ نہ یہاں مزہ ہے نہ وہاں مزہ ہے, نہ جنت میں بھی مزہ نہیں آئے گا. سرکار کی اگر معیت نہ ہوئی, سرکار کا پڑوس نہ ہو, وہ مزہ جو سرکار کے قدموں میں رہ کر ہے وہ کہاں ہے. تو اس لیے مانگنا بھی ذرا مطلب ہے کہ آدمی کو سوچ سمجھ کر چاہیے, یہاں سوچ سمجھ کر کوئی مانگتا ہی نہیں. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ لوگ مجھے پرچیاں دیتے ہیں جیسے ہمیں دعا کریں کہ اولاد ہو جائے, اب اولاد شرابی کبابی ہوگی جو آپ کو گھر سے نکال دے گی تو کیا کرو گے؟ اولاد مانگو تو نیک مانگو, روزی روزی ہو جائے, روزی میں برکت ہو جائے, یہ کوئی نہیں کہتا کہ حلال روزی مل جائے. یہ سوچ اب میں بولتا رہتا ہوں, کوئی کوئی لکھتا ہے حلال روزی نیک اولاد, یعنی کہ ہم ہر پہلو میں خیر طلب کریں. بیس کی مثال آپ کو دوں, علامہ صفوری رحمۃ اللہ نے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ خود دعا مانگا کرتا تھا, یا اللہ میرا ایمان پر خاتمہ فرما. آپ کہیں گے کہ اس پر بھی کیا تنقید ہو رہی ہے, ایمان پر خاتمہ فرما اچھی بات, لیکن میں آپ کی سوچ بتا رہا ہوں کہ آپ بھی یہی کہیں گے یا اللہ ایمان پر خاتمہ فرما. خیر وہ شخص جل کر بےچارا مر گیا, اس کو کسی نے خواب میں دیکھا, تو خواب میں وہ جل کر مر جانے والا شخص کہہ رہا تھا کہ میرا خاتمہ ایمان پر تو ہو گیا لیکن میں جل کر مر گیا, اس کی وجہ سنو. بات درست یہ کہ مجھ سے کہا گیا کہ تو ایمان پر خاتمہ مانگ رہا تھا تو اس لیے تجھے جل کر موت آئی, اگر تو یہ کہتا کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ساتھ عافیت کے فرما تو تو جل کر نہ مرتا, آسان موت آتی, سمجھے؟ تو یا اللہ ہمارا ایمان پر عافیت کے ساتھ خاتمہ فرما, یہ مطلب یعنی کہ زیادہ موضوع ہوا ہے. تو یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر بالعافیت فرما, یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما, یا اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما, یا اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرما. یہ ذرا آپ اپنی سوچ کو مدنی سانچے میں ڈالیں, اپنی سوچ مدنی ہو, یعنی جو بھی مانگ رہے اس میں خیر کا پہلو بھی ذرا دیکھ لیا کریں. مجھے نوکری مل جائے, اب نوکری چاہے جھکماری کی نوکری ہو, چاہے مزدوری کی نوکری ہو, چاہے حرام کام کی نوکری ہو, یہ اس سے بحث نہیں, یہ مجھے ملازمت مل جائے, مجھے نوکری مل جائے, چاہے سود کے اڈے کی ملے. ارے جس رب سے مانگ رہے اس کو دیکھو تو صحیح کہ وہ تو سب کچھ دینے پر قادر ہے, تو اس سے مانگتے وقت ذرا احتیاط کیوں نہیں کرتے؟ یا اللہ مجھے وہ نوکری دے جو میرے حق میں تیرے نزدیک بہتر ہو, تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا جائے. یہ جائے کہ ہم کہیں کہ میری یہاں نوکری ہو جائے بس جی, میری وہاں شادی ہو جائے. ارے بھائی وہ شادی تیری یہیں ہو جائے, یہ ضد کیوں کرتا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ شادی کے چھ مہینے کے بعد وہ تجھے کان پکڑ کر باہر نکال دے. تو یا اللہ میرے حق میں بہتر فرما, صحیح دعا یہی ہے کہ یا اللہ میرے حق میں بہتر فرما, ورنہ ایسے ضدی لوگ میں نے دیکھے ہیں جو لو میرج کرتے ہیں اور اس کے بعد روتے ہوئے آتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا اور ہائے وہ ہو گیا, اس وقت جذبات میں سمجھ نہیں آتی. تو اس لیے اپنی سوچ مدنی بناؤ, مدینے والے کے قدموں میں سر رکھو اور اپنے سارے معاملات ان کے سپرد کر دو, ان کے پروردگار کے سپرد کر دو, اور پھر دیکھو کہ انشاءاللہ کام کیسے ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے آج ہماری سوچ ہے ہی نہیں, ہر شخص اپنی مطلب یعنی کہ دنیا بنانے کے چکر میں ہے کہ حلال حرام کچھ بھی نہیں دیکھنا, نہ حقوق یتیم دیکھنا ہے, نہ حقوق بیوہ دیکھنا ہے, نہ غریبوں کے حق, نہ بندوں کے حق, کچھ بھی نہیں, بس کسی طرح بھی اپنا گھر بھرا رہے. بہرحال یہ واقعہ میں نے جو آپ کو سنایا, اس واقعے میں الحمدللہ ہمارے لیے عبرت کے بے شمار موتی موجود ہیں. ایک تو آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے شہوت کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے اور اس سے مقابلہ کیا, وہ فعل بد سے مانے رہا, اور جب اس نے اپنے آپ کو فعل بد سے بچائے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا کہ وہ چھت سے کود گیا لیکن اس کو خراش تک نہیں آئی. پھر تندور میں روٹیاں خود بخود پک گئیں, اور تیسرے جنت کا محل اس کی بیوی نے اس کی زندگی میں دیکھ لیا. تو اس طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, گناہوں سے آدمی اگر بچ جائے تو اس کے لیے دنیا میں بھی بڑا صلہ ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے. اور جو یہاں امتحان میں فیل ہو گیا, شہوت سے مغلوب ہو کر اس نے گناہ کر لیا, تو مرنے کے بعد وہ ایسا پھنس جاتا ہے, ایسا پھنس جاتا ہے کہ علمان علم. بلکہ کتنے لوگ گناہ کرتے کرتے مارے جاتے ہیں. یہ اخبار میں روزانہ ایک آدھ خبر تو ہوتی ہوگی کہ بھائی وہ دو جنے برا کام کر رہے تھے اور کلاڑوں سے ان کو کاٹ کر پھینک دیا. بھائی آ گیا, باپ آ گیا, شوہر آ گیا, اپنی بیوی کو دیکھا, اس نے کاٹ کے پھینک دیا. اب آئے دن اخباروں میں پڑھتے ہیں. تو گناہ کرتے کرتے لوگ مطلب مارے جاتے ہیں, اور یہ بتائیے کس قدر اس میں حسرت اور ہمارے لیے کس قدر عبرت ہے. لیکن یہ شہوت ہے ایسی مصیبت کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو غلام بنا لے, اور جب یہ سوار ہوتی ہے تو بندہ جو ہے بالکل اندھا ہو جاتا. اول تو یہ سمجھ لیجئے کہ صرف زنا وہی نہیں جس کو مطلب یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں، بلکہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، دماغ کا بھی ہوتا ہے کہ سوچتا ہے بندہ بری باتیں، دل کا بھی ہوتا ہے کہ دل میں برے خیالات کو وہ جگہ دیتا ہے اور اس کو پالتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے. اسی طرح ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، پاؤں کا بھی ہوتا ہے، کانوں کا بھی ہوتا ہے کہ کانوں سے ایسی آوازیں سن کر لذت اٹھانا، نگاہوں کا بھی ہوتا ہے کہ دیکھنا. اچھا، یہاں تک کہ اگر کسی کی تحریر پڑھ کر بھی اگر ایسے خیالات آتے ہیں تو اس کی تحریر بھی نہیں پڑھنی چاہیے. یعنی یہ آپ ایک مدنی سوچ اپنی پیدا کریں کہ کس کس طرح سے میں گناہ میں پھنستا ہوں. لوگوں سے نہیں ڈرے، لوگوں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑنا، آپ اللہ سے ڈرے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سب کے سامنے تو بڑے پارسا بنے رہتے ہیں اور پھر اندر میں سب کچھ ہوتا رہتا ہے، نہیں، اللہ سے ڈرے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں باہر سے بھی دیکھ رہا ہے، اندر سے بھی دیکھ رہا ہے، تمہیں گلیوں بازاروں میں ملاحظہ فرما رہا ہے اور تمہیں چار دیواری کے اندر بھی وہ دیکھ رہا ہے، ہر طرف وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ سوچ اگر کسی کی بن جائے تو پھر مجال نہیں کہ وہ گناہ کر جائے. حضرت سیدنا حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے کیمیا سعادت میں نقل کرتے ہیں کہ بغداد محلہ میں ایک بدمعاش نے ایک عورت کو پکڑا ہوا تھا اور اس نے چھری نکالی ہوئی، عورت چلا رہی تھی بچاؤ بچاؤ، اور لوگ دور دور سے تماشا دیکھ رہے تھے، کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ چھری والے بدمعاش کے قریب جائے. اتنے میں ایک بزرگ وہاں سے گزرے اور قریب آئے اور اس نوجوان اس بدماش کے سے ٹکرائے اور کان میں کچھ کہا اور تیزی سے نکل گئے. بس اس بزرگ کا کان میں کہنا تھا کہ اس بدماش پر کپ کپی تاری ہوئی، ایک دم وہ تھر تھر کانپا اور وہ تڑام سے وہ گرا، گر کر بے ہوش ہو گیا، چھری اس کی دور نکل گئی اور عورت بھی ہاتھ سے نکل کر بھاگ کھڑی. لوگ مطلب بڑے حیران کہ کیا ہو گیا، لوگ سب قریب آ گئے، اس بزرگ کو لوگ تو جانتے ہی تھے، بہرحال وہ قریب آ گئے. جب اس بدماش کو ہوش آیا تو اس سے پوچھا کہ بھائی تو اتنا بڑا بدماش ہے اور بڑا سورما ہے، تیرے قریب کوئی نہیں آتا تھا، تجھے کیا ہو گیا، تو بے ہوش ہو گیا، آخر تیرے کان میں ایسی کیا بات اس بزرگ نے کہہ دی. تو وہ بڑا سہما ہوا تھا، اس نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ وہ تھے کون جو میرے کان میں کچھ کہہ گئے، کیونکہ میں اس وقت تو بالکل اندھا ہو رہا تھا شہوت کے مارے. تو لوگوں نے کہا کہ اچھا تو نے پہچانا نہیں اس بزرگ کو، یہ تو زمانے کے ولی حضرت بشر حافی تھے رحمت اللہ تعالی، اب بتاؤ اس نے انہوں نے کان میں کیا کہا. تو بدماش روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے میرے کان میں صرف اتنا کہا کہ نادان تیرے اس فعل کو خدا دیکھ رہا ہے، بس آپ کی زبان کا تیر میرے جگر میں پیوست ہو گیا اور میں گھائل ہو کر گر پڑا. پھر وہ رو رو کر کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میں اتنا پاپی ہوں، اب میں اللہ کے اس ولی کے آگے اپنا کون سا منہ لے کر جاؤں، میں کیسے منہ دکھاؤں. پھر اس کو بخار کر دیا. کہتے ہیں کہ آٹھ دن کے اندر وہ بدماش تھا اس نے پھر دم توڑ دیا. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اگر یہ بات ذہن میں رچ بس جائے کہ خدا دیکھ رہا، تو اس لیے میرے پیارے سوامی بھائیوں گناہ سے بچو اور اللہ سے ڈر کر بچو، بندوں سے ڈر کر بچنا اچھا تو ہے، لیکن یہ کہ پھر بندے جب نہیں دیکھ رہے تو اس وقت گناہ کرنا پھر یہ بری بات، پھر گناہ کرے ہی نہ. اور یہ قانون یاد رکھیے کہ جتنا مطلب گناہ پر کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے اتنا ہی ثواب زیادہ ملتا ہے، جتنی شہوت زیادہ تنگ کرتی ہے اتنا ہی صبر کرنے والے کو زیادہ سے زیادہ سے زیادہ اجر ملے گا. مثلاً میں نے داڑھی رکھی، میرے گھر میں کوئی بولنے والا نہیں تھا، جب سے آئی میں نے رکھ لی. میرا گھرانہ علماء کا یا مشائخ کا نہیں، لوگ بیپاری لوگ ہیں، تو مطلب ایسی بات نہیں، لیکن الحمدللہ میرے گھر میں کسی نے مجھے نہیں روکا. والد صاحب تو میں چھوٹا تھا، ڈیڑھ دو سال کا تھا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور وہ بھی اس لیے نہ روکتے کہ ان کی بھی بڑی داڑھی تھی الحمدللہ. تو اور گھر والوں نے مجھے کسی نے میں نے رکھ لی، تو مجھے داڑھی رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. تو مجھے ثواب تو ملے گا، لیکن اس کو زیادہ ثواب ملے گا جس کے ماں باپ داڑھی سے روکتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، بھائی بہن الگ مطلب تنگ کرتے ہیں، دوست الگ مذاق اڑاتے ہیں، کیا وہ سروس کرتا ہے وہ لوگ الگ تنگ کرتے ہیں. تو جس کو جتنا گناہ پر کنٹرول کرنے میں تکلیف ہوگی اتنا زیادہ ثواب ملے گا. امامہ شریف پہننے میں مجھے بے شک ثواب ملے گا، لیکن آپ کا لوگ زیادہ مذاق اڑاتے ہیں میرا کم اڑاتے ہیں، تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. لیکن آپ لوگ تو خیر ہتھیار ڈالی دیتے ہو، داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ لوگ تنگ کرتے ہیں, ماں منع کرتی ہے, بیوی منع کرتی ہے, اماما اس لیے نہیں پہنتے کہ آپ کو شرم آتی ہے. اگر نیکیاں کرتے ہوئے شرماؤ گے تو پھر جاؤ گے کا. تو آپ بھی مطلب اس شرم کو اڑاؤ اور داڑھی سجاؤ, امامے کا تاج پہنو, ورنہ مرنے کے بعد سب کہیں گے کہ یا اللہ اب بھیج دے تو داڑھی بھی رکھیں گے, امامہ پہنیں گے, اس نے زلفوں کا نہیں کہا تھا ہم زلفیں بھی رکھ لیں گے, لیکن پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا. یہ پہلے سے آپ کو میں بتا دیتا ہوں اور آپ کو پتا بھی ہے لیکن میں یاد دہانی کرا دیتا ہوں. خیر تو میں آپ کو یہ روایت سنا رہا تھا, ابھی تو دو گھڑی آدمی لذت, دو چار منٹ لذت اٹھا لیتا ہے لیکن اس کی سزا بہت سخت ہے. میرے پیارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زانی اور شرابی جہنم کی طرف قیامت تک گھسیٹے جاتے رہیں گے, یعنی مرتے ہی گویا اس کو گھسیٹنا شروع کریں گے اور قیامت تک اس کو جہنم کی طرف گھسیٹا جاتا رہے گا. جب بکر عید میں تھوڑا سا بکرے کو گھسیٹتے ہیں, گائے کو گھسیٹتے ہیں, ہمیں کتنا رحم آتا ہے, ہمیں کتنا عجیب سا لگتا ہے, تو قیامت تک گھسیٹنا کوئی معمولی بات نہیں ہوگی. آپ ذرا غور فرمائیں, الفاظ کو سن کر ونوے نہ رکھیں بلکہ اس کو دل میں اتارے, غور فرمائیں کہ کتنا سخت اذیت ناک ہوگا یہ گھسیٹنا اور کتنی ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا. مزید فرمایا پھر جب وہ جہنم کے قریب ہو جائیں گے تو ان کے لیے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے اور ان شرابیوں اور زانیوں کو دوزخ کے فرشتے لوہے کے گرزوں یعنی لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے ان کا استقبال کریں گے اور جہنم کے دروازے میں, ابھی جہنم میں نہیں گئے, جہنم کے دروازے میں دنیاوی دنوں کی گنتی کے برابر ان بڑے بڑے لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کو ماریں گے. دنیا کی گنتی لگائیں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کو تو 14 سال ہو گئے, ہزاروں سال ہو گئے. ایک بات تو پھر ایک سال کے 365 دن لگا لے, 360 چاہے تو لگا لے, جتنے آپ لگے, تو دنیاوی دن جتنے بھی ہوں گے کروڑوں دن ہوں گے, وہ تو گویا کروڑ ہا کروڑ دن تک جہنم کے دروازے میں وہ فرشتے زانی اور شرابی کو لوہے کے ہتھوڑوں سے ماریں گے, اس کو ٹھوکتے رہیں گے, پیٹتے رہیں گے. آپ نے لوہار کو دیکھا ہوگا ہتھوڑا مارتا ہے تو لوہا کس طرح ہو جاتا ہے, تو آپ بتائیے بندے کا کیا بنے گا اور کروڑوں دن تک. المان المان. اس کے بعد ان کو جہنم میں ان کے ٹھکانوں کی طرف دھکیلیں گے تو ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ ہوگا جہاں بچھو ڈنک نہ مارے اور سانپ ان کے سر پر نہ ڈسے, یعنی جسم کے ہر حصے پر بچھو چپکے ہوئے ہوں گے اور ڈنک مار رہے ہوں گے اور سر کے ہر حصے پر سانپ ڈس رہے ہوں گے. 40 سال تک یہ سانپ اور بچھو اس کو ڈستے رہیں گے, چک مارتے رہیں گے, مگر ابھی وہ اپنے ٹھکانے تک پہنچے نہیں ہوں گے, ٹھکانوں تک ان کو لے جایا جا رہا ہوگا اور ان کو یہ سانپ اور بچھو 40 سال تک ڈسیں گے, تو گویا 40 سال کی وہ منزل ہوگی. پھر جب 40 سال یہ سزا ہونے گی تو آگ کی ایک لپٹ آئے گی جو ان زانیوں اور شرابیوں کو سر کے بل پکڑ لے گی اور اس کو اٹھا لے گی, پھر دوزخ کے فرشتے اس کی پٹائی کرنا شروع کریں گے تو وہ آگ کے گڑھے میں گر پڑیں گے. جب بھی اس کی کھال آگ سے جل کر جل جائے گی تو اس کو دوسری کھال پہنا دی جائے گی اور وہ مزہ عذاب کا چکھتا رہے گا. پھر اس کو شدید ترین پیاس لگے گی, وہ چلائے گا ہائے پیاس ہائے پیاس, ہمیں تھوڑا سا پانی پلا دو, ایک گھونٹ پانی پلا دو. اس وقت دوزخ پر جو مقرر فرشتے ہیں عذاب کے وہ کھولتے ہوئے جوش مارتے ہوئے پانی کا پیالہ اس کے سامنے کریں گے. جب شرابی اور زانی اس پانی کے پیالے کو پیے گا تو اس کے منہ کا گوشت گر پڑے گا, اور وہ مائے حمیم وہ کھولتا ہوا پانی جب اس کے پیٹ میں پہنچے گا تو وہ اس کی آنتوں کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور شرمگاہ کی راہ وہ ساری آنتوں کے ٹکڑے پیچھے سے خارج ہو جائیں گے. پھر وہ آنتیں اس کو لوٹا دی جائیں گی جیسے کہ پہلے تھی. پھر اس کو مار دھار کی جائے گی اور یہ شرابی اور زانی کے عذاب کی گویا کہ بیعت ہے. آپ شراب کی تھوڑی سی چسکی ادھر پی کر, بعض لوگ تو پیتے ہیں نشے کے لیے, بعض لوگ پیتے ہیں شو بازی میں نمائش کے لیے, پیتے کم ہیں ادھم زیادہ مچاتے ہیں. لیکن اپنے اس عذاب پر غور کریں, قبر میں میت اترنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے, کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے. تو بہرحال یہ کہ روزانہ مرتے ہیں تو آپ نہیں بچیں گے, میں نہیں بچوں گا, کوئی نہیں بچے گا. قافلے کے قافلے رخصت ہوئے, ہائے سب خاک ہی میں مل گئے. تو میرے پیارے بھائیوں, اگر گناہ کرتے رہے, نمازیں ترک کرتے رہے, بد نگاہی کرتے رہے, برے کام کرتے رہے, فلمیں دیکھتے رہے, ڈرامے دیکھتے رہے, خدا نہ خاصہ, اور اگر رب ناراض ہو گیا تو عذاب اس کا بڑا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, زانی بروز قیامت اس حال میں لائے جائیں گے کہ ان کے چہروں سے آگ بھڑکتی ہوگی اور وہ شرمگاہوں کی بدبو سے لوگوں کے درمیان پہچانے جائیں گے. ان کو منہ کے بل جہنم کی طرف لے جایا جائے گا, پاؤں کے بل چلا کر نہیں. دنیا میں مجرموں کو پاؤں کے بل ہتکڑیاں ڈال کر کھینچ کر تان کر پاؤں کے بل, لیکن زانی وہ بد نصیب مجرم ہے کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی طرف لایا جائے گا. پھر جب وہ دوزخ میں داخل ہوں گے تو داروغہ جہنم آگ کی قمیض پہنائے گا, زانی کو آگ کی قمیض, آگ کا کرتا پہنایا جائے گا. وہ قمیض اس قدر خوفناک ہوگی کہ اگر اس کو کسی مضبوط و مستحکم پہاڑ پر اس کی چوٹی پر رکھ دیا جائے تو رکھتے ہی وہ پہاڑ جو ہے وہ جل کر خاک ہو جائے, اتنی خوفناک اور وہ گرم ہوگی وہ قمیض. اس کے بعد وہ قمیض پہنانے کے بعد داروغہ جہنم مالک علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے, اے عذاب جہنم کے فرشتوں, زانیوں کی آنکھوں کو آگ کی سلائیوں سے داغ دو جس طرح کے حرام کی طرف انہوں نے نظریں ڈالی ہیں. یہاں ذرا ٹی وی ڈرامہ دیکھنے والے بھی اپنی خیر منائیں کہ ڈرامہ دیکھنا یہ تو حرام سے بھر رہا ہے, آنکھیں حرام سے بھرتی ہیں, نامحرموں کو دیکھتے ہیں آپ لوگ. فلمیں دیکھنے والے بھی اپنے انجام کو ذرا اس حدیث کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں, وی سی آر پر فلم دیکھیں یا سنیما گھر میں فلم دیکھیں, یا بازاروں میں بدنگاہی کریں یا بیریش لڑکوں کو بدنیتی کے ساتھ دیکھیں, ہر ایک اپنے اپنے انجام کو اس حدیث میں ملاحظہ کر لے کہ فرشتگان عذاب کو داروغہ جہنم سیدنا مالک علیہ الصلوۃ والسلام یہ حکم دیں گے کہ ان زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیر دو کہ یہ ان آنکھوں سے حرام کی طرف نگاہ کرتے تھے, اور آگ کی زنجیروں سے ان کے ہاتھوں کو باندھ دو کہ یہ ہاتھ حرام کی طرف اٹھاتے تھے, اور آگ کی بیڑیوں میں ان کی ٹانگوں کو جکڑ دو کہ یہ ان ٹانگوں کی وجہ سے حرام کی طرف چل کر جاتے تھے. چنانچہ فرشتگان عذاب عرض کریں گے, ضرور ضرور ہم ایسا ہی کریں گے. چنانچہ ان زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیر دی جائیں گی, ان کے ہاتھ آگ کی زنجیروں میں جکڑ دیے جائیں گے, اور پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈال دی جائیں گی. وہ چلائیں گے چیخیں گے, اے فرشتوں ہم پر رحم کرو, ایک لمحے کے لیے ہم سے عذاب ہٹا لو. تو وہ فرشتے جواب دیں گے کہ ہم تم پر کیسے رحم کریں, ہم تمہیں کیسے چھوڑیں جبکہ رب العالمین جل جلالہ تم پر غضبناک ہے. دیکھ لیجیے آپ, مزید سنیے. میرے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کیا اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے پر کرے گا. یا بھی ڈرامے دیکھنے والے فلمیں دیکھنے والے بھی ملاحظہ کریں, بدنگاہی کرنے والے بھی دیکھیں, کسی کا عیب دیکھنے والے وہ بھی دیکھیں. مزید فرمایا جس نے حرام کردہ عورت سے زنا کیا اللہ تعالیٰ اسے اس کی قبر سے پیاسا روتا غمگین یا روح یعنی کہ کالے اور سیاہ چہرے والا اور اندھیرے میں تاریکی میں کھڑا کرے گا, اس کی گردن میں آگ کا توپ ہوگا اور اس کے جسم پر قطران کا لباس ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے نہ کلام فرمائے گا نہ اسے پاک و ستھرا کرے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. حدیث اسرا میں ہے, میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے کچھ مرد اور کچھ عورتوں کو سانپ اور بچھوؤں کے ساتھ محفوظ دیکھا, یعنی ان میں قید دیکھا. بچھو انہیں ڈنس مارتے اور سانپ انہیں ڈستے تھے. ہر شرمگاہ کی جگہ ایک سوراخ تھا جس میں بچھو گھستے تھے اور ان سوراخوں میں گھس کر ڈستے اور گوشت کو کاٹتے تھے. ان شرمگاہوں سے پیپ بہتی تھی جس کی بدبو سے دیگر دوزخی چلاتے تھے اور وہ ان کی اس چیخ و پکار سے بے نیاز تھے. میں نے جبریل امین سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں تو مجھے بتایا گیا یہ زانی اور زانیہ مرد و عورت ہیں. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا میرے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے جس نے کسی غیر عورت سے کسی عورت سے مصافحہ کیا وہ روزے قیامت آگ کی زنجیروں سے اس کے ہاتھ گردن پر بندھے آئے گا. یا وہ لوگ نصیحت حاصل کریں کہ جو لیڈری کرتے ہیں عورتوں سے ہاتھ ملاتے ہیں عورتوں کے ساتھ فوٹو کھینچواتے ہیں, یا وہ لوگ بھی نصیحت حاصل کریں کہ جو عوام میں بڑے سمجھے جاتے ہیں عورتوں کو ہاتھ چمواتے ہیں وہ نصیحت حاصل کریں. دیکھیے منہ بولی ماں اور بہن اور یہ سب میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اس سے پردہ نہیں اٹھ جاتا کہ یہ منہ بولی بہن ہو گئی تو اب میں اس سے ہاتھ ملاتا رہوں بے تکلف ہو جاؤں, یہ میری منہ بولی ماں ہو گئی تو میں اس سے فری ہو جاؤں, یہ سب حرام ہے اور یہ سب یہ شیطان کے کامیاب ترین وار ہیں اور بے شمار لوگ اس وار کا شکار ہیں کہ وہ بہن بنا کر ماں بنا کر یا عورتیں بھائی بنا کر بے پردگی کرتے ہیں فری ہو جاتے ہیں گھروں میں ایک دوسرے کے آتے ہیں, یہ سب حرام ہے. شریعت حرام کہتی ہے, میں خدا کی قسم آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں, حدیث پاک میں آیا تین النصیحہ تین خیر خواہی کا نام ہے, تو میں خیر خواہی کے جذبے کے تحت کر رہا ہوں کہ آپ بہن بنا کر ماں بنا کر پھوپھی بنا کر بھابھی بنا کر آپ فری ہو جاتے ہیں, بلکہ بھابھی سے بھی فری ہونے کی اجازت ہے. بھابھی جو ہے نا اس سے بھی پردہ ہے, بھابھیوں سے تو سبھی فری ہوتے ہیں, دیور اور بھابھی کا سخت پردہ ہے. مستند حدیثوں میں آتا ہے کہ دیور جو ہے وہ بھابھی کے حق میں موت ہے اور یہ دیور بھابھی کی مطلب پھر اخبار میں آ بھی جاتا گڑبڑ ہو جاتی ہے, یہ موت ہے. یہ فری ہوتے ہیں بے پردگی عام ہے, لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں اس لیے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے مطلب میں شریعت کا حکم آپ کو سنا رہا ہوں کہ اپنی اگر بھابھی ہے تو اس سے بھی فری آپ نہ ہو. آپ کی بیوی ہے خبردار اپنے بھائی سے اس کو فری نہ ہونے دے, میں نہیں خبردار کر رہا شریعت خبردار کر رہی ہے, ورنہ آپ پھنس جاؤ گے آپ نہیں روکو گے تو آپ پھنس جاؤ. تو بہرحال حدیث پاک میں آیا کہ جس نے کسی غیر عورت سے مصافحہ کیا تو وہ روزے قیامت آگ کی زنجیروں سے اس حالت میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ آگ کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہوں. اب اگر اس نے اس سے زنا کیا تو بارگاہ رب العزت میں اس کی ران گویا ہوگی, ران بولے گی اور کہے گی کہ میں نے فلا فلا جگہ فلا مہینے فلا کے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے, اور اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا اور بغیر گوشت کے ہڈیاں رہ جائیں گی. اس وقت اللہ عز و جل گوشت کو حکم دے گا کہ میرے حکم سے اپنی جگہ جم جا, تو وہ گوشت اس کے حکم سے لوٹ جائے گا اور زانی کا چہرہ غائب درجے سیاہ اور کالا ہو جائے گا. پھر زانی مکر جائے گا کہ میں نے گناہ نہیں کیا, اس وقت اللہ جل مجدہ زانی کی زبان کو حکم دے گا کہ تو گونگی ہو جا, منہ پر اس کے گویا مور لگا دی جائے گی تو گونگی ہو جا, تو زبان گونگی ہو جائے گی. پھر اس کے حضور اعضاء و جوارح یعنی کہ جسم کے ہاتھ پاؤں وغیرہ یہ سب آنکھیں کان یہ بولیں گے. ہاتھ بولے گا اے پروردگار اس نے حرام کی طرف ہاتھ بڑھایا. آنکھ اللہ کی جناب میں عرض کرے گی اے مولا اس نے حرام کی طرف نظر ڈالی. اور پاؤں کہیں گے میں حرام کی طرف چل کر گیا. اور شرمگاہ پکارے گی کہ میں نے پہلے حرام کیا ہے. کرامن کاتبین میں سے فرشتے بھی اب گواہیاں دیں گے. ایک کہے گا میں نے سنا ہے, دوسرا کہے گا میں نے لکھا ہے. اور زمین بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کے خلاف گواہی دے گی کہ میں نے دیکھا ہے. اس وقت اللہ رب العزت جل جلالہ فرمائے گا قسم ہے اپنی عزت اور جلال کی میں خود باخبر تھا مگر میں نے ستر پوشی کی. اے میرے فرشتوں اسے پکڑ لو اور میرے عذاب میں اسے ڈال دو اور میری ناراضگی کا اسے مزہ چکھاؤ. بلا شبہ اس شخص پر میں سخت غضبناک ہوں اور میرا غضب اس پر بہت شدید ہے جس میں شرم و حیا کم ہے. اے بے شرمی کی باتیں کرنے والوں, اے مذاق مذاق میں فوش باتیں کرنے والوں, گاڑیاں بکنے والوں, رب عز و جل فرما رہا ہے کہ میرا غضب اس پر بہت شدید ہے جس میں شرم و حیا کم ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اپنے ناتوان جسم پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ اس مختصر سی زندگی میں تھوڑی سی عارضی لذت پانے کے لیے آخر اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لے رہے؟ اپنے ایمانوں کو بچائیں اور گناہوں پر کنٹرول کریں اور یہ تحریک دعوت اسلامی کی جو چلی ہے الحمدللہ اس کو آپ بھی لے کر چلیں. یہ پردے واحد کی تحریک نہیں, میری ذات کی نہیں, کسی کی ذات کی نہیں, یہ ایک عام مسلمانوں کی تحریک ہے. نہ اس میں کوئی ہم ممبر شپ ہماری ہے. آپ سمجھتے ہوں گے جو امامہ پہنتا ہے وہی ممبر ہے اور یہ دستار بندی ہوتی تھی اس کے شرائط ہوتے ہوں گے. نہ مطلب یعنی کہ اس میں کسی سے کوئی فیس لیتے ہم, نہ ممبر شپ ہے, نہ ہم نام نوٹ کرتے ہیں, یہ نہ اس کے کوئی شرائط ہیں, نہ گواہی ہے, نہ اس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی کا آپ کو مرید بننا پڑ جائے گا, کچھ بھی نہیں. آپ حنفی ہو, اگر آپ شافعی ہیں ویلکم, حنبلی ہیں ویلکم, مالکی حنبلی ہیں آپ کے لیے دروازہ. یہ تحریک ایک عالمگیر تحریک ہے, اس کو لے کر چلیے, اس کے اثرات آپ دور دور تک پہنچائیے. اللہ تعالیٰ ہماری اس تحریک کو پھلتا پھولتا رکھے. میں کل نہیں دین کے نام پر آج اگر میرے پرخچے اڑتے ہیں تو بے شک اڑ جائیں, لیکن اللہ کرے یہ تحریک اپنی منزل کی طرف کام کرتا ہے.
Ascending success, stay.